اللہ کی رحمت سے ہر عید کبیر آئی، ہر سو ہے زبانوں پر پھر سے تکبیر آئی، عید کبیر۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عید کبیر پروگرام کا نام ہے ہمارے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود پاک بھیجتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ روایت ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، اور جب جب پڑھنا ہے تو محبت سے پڑھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں، شوق کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ محبت اللہ نے چاہا تو دل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید اجاگر کرے گی۔ اور یہ اتنا پیارا جملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں اس کا درود سنتا ہوں اور اس غلام کو پہچانتا ہوں۔ اب غور تو کریں کہ ہم درود پاک پڑھیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانے، سبحان اللہ، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر قربان جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مضمون ہے، حضور فرماتے ہیں میں تو ان کے درود کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو نیت کریں نا انشاءاللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کبیر میں انشاءاللہ آج مختلف ٹاپکس پر ہم گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بارے میں، والدین کے حقوق کے بارے میں، مہمانوں کے حقوق کے حوالے سے، دیگر حقوق ہے، ہمدردیاں ہیں، بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو اس پروگرام میں سیکھنے کو ملے گا۔ نعت خوان اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، رب تعالیٰ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ جب اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس رب نے ہمارے ساتھ بہت سے رشتوں کو جوڑا ہے۔ والدین ہیں، یہ ایک رشتہ ہے، عظیم ترین رشتہ ہے۔ بہن بھائی ہیں، ان کا ایک رشتہ ہے، عظیم ترین رشتہ ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں، ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں، ہمسائے کہہ لیں، رشتہ دار کہہ لیں، اس کے علاوہ بہت سے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس رب کے حقوق ہیں۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ پھر حقوق العباد ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امت میں والدین ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ہمسائے ہیں، مہمان ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق دین اسلام بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا پیارا دین، دین اسلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ حقوق کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم عدنان بھائی سے کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی عدنان بھائی،
صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزاغ اولا بی کمال کی، بزاغ اولا بی کمال کی، کشفا دو جا بی جبالی حسن جمی یوں خصال سن جمی سال صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کرو تیرے نام پہ جا فدا،
نہ بسے جہاں دو جہاں پیدا کرو تیرے یار پیدا پیدا نہ بسے چند بدر شاہ شانی بخشم کے لٹ نورانی کالی زلفت یک مستانی اک مور یک رنمت بھریا اس سورت نو میں جانا کا جانا کت جان جہانا کا سچ آکھ میں رب دی شانا کا اس شان تو شانا سب بڑے اک اس شان تو شانا سب بڑے اک اس شان تو شانا سب بڑے ماج ملک دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دے
پڑھ دیکھے نبر نبر کے نبر سکے گا نبر نبر کے گے نا 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 نبر نبر کے گے نبر سکے گا مثال تیری جواب تیرا تمہارے لیے مکینو مکا تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں غذا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چماری تمہاری دماری تمہاری جھلانی تمہاری مغاری مبینو پلدو سما کو سما کو سکانی شاکانی تمہارے لیے جنہ میں چمن میں چمن میں سمن میں سمن میں فبن میں فبن میں دلغن میں سزائے میں گائے پہ ایسے میں گلدے میں ابنو امانو تمہارے لیے خلیل و نزیل و نسیغ و صفی سبھی سے کہیں سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے چھ بھاو پھیلے وہ پھول کھیلے دل کو پھیلے بیوا کے تلے سلام پھولے سزا کی زبان تمہارے لیے رضا ہے یہاں ہے تمہارے لیے رضا ہے وہاں ہے وہ تمہارے لیے کوثر بھی جنت بھی کوثر بھی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جگہ تجھ کو ہم تر کرم بنایا ہمیں بھیت مانگنے کو تیرا آئیتا بتایا تجھے ہم دیکھے خدایا تجھے ہم دیکھے خدایا تجھے ہم دیکھے خدایا تجھے ہم دیکھے خدایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم شافع خطایا تم دافع بلایا کوئی تم کون آیا کوئی تم کون آیا کوئی تم کون آیا بنایا
برکت دیکھیں کہاں کہاں موجود ہے. میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میم کی برکتیں کہاں کہاں موجود ہیں. اب دیکھیے شاعر کس طرح نقشہ کھینچتا ہے.
پیغام میں ہے میم پیغمبر میں میم میزان میں ہے میم تو میں شر میں میم ہے امار میں ہے میم سمیہ میں میم ہے یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم ہے نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے امام میں ہے میم مؤذن میم ہے مینار میں ہے میم تو منبر میں میم ہے میلاد میں ہے میم تو محفل میں میم ہے اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے اور آمنہ مثال تیری
مدنی چل کے ناظرین اللہ کا فضل ہے, اللہ کا احسان خوشیوں کے ان لمحات میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں خوشیاں سمیٹی جائیں گی وہاں پر انشاءاللہ علم دین کی بھی ڈھیروں برکات اللہ نے چاہا تو ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے بڑا ہم پر فضل اور احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین, یہ اس ایک جملے کو اگر ہم غور کریں نا, اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا. رب نے کتنا بڑا احسان کیا, ہم مسلمان اور مسلمان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات عطا فرمائے جن سے ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں. وللہ الحمد, دنیا بھی ہماری سنورتی ہے, ہماری آخرت بھی سنورتی ہے. جہاں دنیا اور آخرت سنورے پھر وہ معاملات کے جن کی وجہ سے آپس میں رہن سہن اچھا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں اتنی محبتیں عطا کرتا ہے, یہ ہے دین اسلام کہ جوڑنے کی بات کرتا ہے, یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں ایک ہونے کا درس دیتا ہے, یہ ہے دین اسلام کہ جو ہمیں اخوت کا درس دیتا ہے, بھائی چارگی کا درس دیتا ہے. یہ ہے ہمارا پیارا دین, دین اسلام کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہو تو اس کی غمخاری کرنے کا دین اسلام ہمیں درس دیتا ہے. یہ اس دین اسلام ہے کہ جو ہمسائے ہیں ہمارے ساتھ جو رہتے ہیں, اب غور کریں مدنی چینل کے ناظرین احادیث میں تو یہاں تک ذکر کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یوں لگ رہا تھا کہیں وراثت میں نہ ان کو شمار کر دیا جائے, یعنی اتنے حقوق بیان کیے گئے کن کے, ہمسایوں کے, کیونکہ یہ ہمسائے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں, یہ پڑوسی ہیں ایک ساتھ رہنا ہے, ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. مسلمان کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا, مسلمان کسی کو دکھ دینے والا نہیں ہوتا. یہ ہے دین اسلام کا پیغام, یہ ہے دین اسلام کی تربیت کہ اسلام کتنا ستھرا اور کتنا پیارا دین ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں گے, اللہ نے چاہا تو ہماری زندگی سکھی ہو جائے گی. آپ غور کریں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو کسی غریب کی مدد کرتا ہے, آپ کبھی اس کے جذبات سنیے گا, وہ ممکن ہے کہ کبھی اپنا پیٹ کاٹ کے کسی کی مدد کر رہا ہو, لیکن اسے جو اس مدد پر اور ہو اللہ کی رضا کے لیے جو لذت ملتی ہے, جو سکون ملتا ہے, تو وہ کہتا کہہ رہا ہوتا ہے کھا تو وہ رہا تھا لیکن پیٹ میرا بھر رہا تھا. یہ ہے اسلام کا حسن, یہ ہے اسلام کا درس. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے, اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اللہ تعالی دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکن شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیدی الحمدللہ حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دے حقوق کیا ہیں, اور حقوق کتنی طرح کے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق حق کی جمع ہے.
حق کی جمع.
اور حق کا جو لغت کے اندر معنی ہے
جی
وہ یہ ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا ضروری حصہ.
جی
تو دین اسلام ایسا جامع دین ہے کہ اس نے ہمیں ہر ایک کے حصے کی وضاحت کی ہے. حصے سے مراد یعنی حق کی وضاحت کی ہے. جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, اسی طرح جو ہے وہ بیوی اور شوہر کے حقوق ہیں اللہ حاضر کے آس. تو یہ حقوق رب تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. اور جب ہم ان حقوق کا خیال رکھیں گے
جی
تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو معاشرے کے اندر امن اور سکون پروان چڑھے گا. اور یہی مقصد ہے دین اسلام کا کہ محبتوں میں اضافہ ہو, نفرتیں ختم ہو, اور ہمارا رہن سہن جو ہے آپس میں محبت پیار سے ہو. تو جہاں جہاں حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے, اللہ پاک کے حقوق تو ادا کرنے ہی ہیں,
وہ تو ادائی کرنے
جی, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.
بے شک
کہ جو زندگی ہے وہ اللہ پاک کی بندگی کے ساتھ ہے. جس زندگی کے اندر بندگی نہیں ہے, اللہ پاک کی عبادت نہیں ہے, وہ زندگی نہیں ہے.
بے شک
وہ تو شرمندگی ہے.
بے شک
اور جو دیگر حقوق ہے ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے. اچھا ایک حقوق العباد بھی دیکھیں تو اس کے دو سائڈ بنتی ہیں.
حقوق العباد کی
جی
یعنی دو قسمیں بنتی ہیں.
نہیں دو صورتیں بنیں گی.
اچھا دو صورتیں.
ایک ہے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے
جی,
اب یہ اس حکم کی بھی تو تابے داری کرنی ہے.
کیا بات ہے.
ان معنوں پر یہ حقوق اللہ بن جائے گا.
اللہ اکبر.
اور دوسری جو ہے سمت یہ لوگوں کی جانب ہے کہ لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے, جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے
جی.
تو اس سائڈ پر جب تک وہ معاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ کسی نے اگر کسی شخص کا جیسے ماں باپ کا دل دکھایا
جی
اور ماں باپ کے حقوق کے اندر جو ہے وہ اس نے کمزوری کی, تو ماں باپ کا جو حق بنتا ہے وہ بھی ادا کرنا پڑے گا
جی.
اور جو اللہ پاک کا حکم تھا کہ والدین کا حق ادا کرنا ہے, اس کے لیے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے.
اللہ اکبر.
تو دونوں سائڈ ہے کہ حقیقت دیکھی جائے تو حقوق العباد کے اندر تو حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں
جی
اس ان معنوں پر
جی.
تو اس لیے جو
اللہ تعالیٰ کا حکم ہے,
اللہ پاک کا حکم ہے
جی.
تو ان حکم کی جو ہے وہ ادائیگی کرنی ہے, اور دنیا کے اندر ہی یہ ادائیگی کر لینی چاہیے
جی,
ورنہ جب قیامت والے دن جائیں گے تو پھر
اللہ
اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جائے گی.
اللہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس کے ذمے اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور شے کے معاملے میں ظلم ہو, اسے لازم ہے کہ قیامت کے دن آنے سے پہلے یہی دنیا میں اس سے معافی مانگ لے, کیونکہ وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم.
اللہ
اگر اس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی تو بقدرے اس کے حق کے اس سے لے کر اسے دے دی جائیں گی, اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. تو یہ کیسی ڈرانے والی بات ہے کہ حقوق العباد جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ہی ادا کر لینے چاہیے, اور ادائیگی کی صورت نہیں بن رہی
جی.
پھر معاف کروا لینا چاہیے.
بے شک.
اور معافی مانگ لیں گے تو انشاءاللہ جی دنیا میں بھی عزت ہی ہوگی. معافی مانگنے سے جو ہے وہ عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ عزت میں دنیا کے اندر بھی عزت میں اضافہ ہوگا, اور رب کی رحمت سے قیامت والے دن بھی عزت میں اضافہ ہی.
اگر اللہ کے لیے بندہ جھکے, مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے جھک رہے ہیں نا, اللہ کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, دین اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان آپس میں ناراض نہ ہو, 3 دن سے زیادہ ناراضی کا منع کیا گیا, جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ بلا اجازت شرعی 3 دن سے زیادہ وہ کسی مسلمان سے ناراض ہو. اب اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی یا ناراضی کوئی صورت بن گئی, اب 3 دن کے اندر اندر یہ جا کر منا رہا ہے, یہ کس کا حکم مان رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. جب رب کے لیے کر رہا ہے, آپ خود سوچیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندیاں نہیں عطا فرمائے گا. بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ غلطی نہیں بھی ہوتی لیکن بندے کے دل میں آتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے, میں نے ملنا ہے. پھر وہ روایت یاد آتی ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. عدنان بھائی عید ہے تو کیا صرف عید پہ ہی ہم حقوق ادا کریں گے والدین کے؟
اللہ اکبر.
بس ذہن ہے نا ہمارا کہ عید آئی ہے تو اب ہم جمع ہوں گے, خدمت کریں گے, حال وال پوچھیں گے والدین کا. والدین سے شروع کرتے ہیں, صرف عید پر
نہیں شاہ صاحب, ایسا ہے کہ اسلام تو یوں جو خاص دن ہیں ان کے اندر جو حسن سلوک ہے, جو صلہ رحمی ہے,
उसमें इजाफा कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। और जो आम इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यूं नहीं कि जिन लोगों के हुकूक आपसे मुताल्लिक हैं, खासतौर पर वालिदैन हैं, औलाद है, इसी तरह जो आपके ज़ी रहम महरम हैं, रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उनके साथ सिला रहमी को नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे आपके रिज़्क में बरकत के साथ जोड़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको आपकी उम्र में इजाफे का जरिया और सबब बयान फरमाया, रिज़्क में इजाफे का भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो एक काम को लाजिम करार दिया गया और फिर साथ में उसका फायदा भी जिक्र कर दिया गया। कोई भी शख्स ऐसा जो इस बात को समझने वाला है, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रिज्क में इजाफा सिर्फ ईद के ईद होना चाहिए, बल्कि ये वो चीज है जिसका हर बंदा रोज की रोजाना की बुनियाद पर तलबगार है कि रिज्क में बरकत रोज चाहिए है। तो रोज चाहिए है तो वालिदैन के साथ, अजीज व अकारिब के साथ, करीबी रिश्तेदार जो है उनके साथ सिला रहमी, ये वो बड़ी नेकी है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क में इजाफे का जरिया और सबब बनाया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुतलक इरशाद फरमाया, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यूसीकुम बि उम्महातिकुम, इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी माओं के बारे में तुम्हें वसीयत फरमाता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही कलिमात इरशाद फरमाए। फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्म यूसीकुम बि आबाइकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे जो वालिद हैं, जो बाप हैं तुम्हारे, उनके साथ उसने सुलूक का हुक्म इरशाद फरमाता है, वसीयत करता है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्म यूसीकुम बिल अक्रबी फल अक्रब, फिर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला वसीयत फरमाता है कि जो करीब वाला है, फिर उसके बाद जो करीब, जो दूर वाला है, यूं दोनों तरह से तर्जमा किया जाता है, अल अक्रब फल अक्रब, जो पहले करीब वाला है फिर उसके बाद जो उससे करीब वाला है, यानी उसके बाद जो करीब वाला, दूसरे नंबर वाला जो है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें न सिर्फ वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म इरशाद फरमाया, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो अल अक्रब फल अक्रब कहकर जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उनके हुकूक अदा करने का, उनके साथ हुस्ने सुलूक करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये इस्लाम का हुस्न है कि इसमें वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीज व अकारिब के लिए ऐसा नहीं है कि 365 दिन में से एक दिन मुकर्रर कर दिया गया कि भाई इस दिन जो है ना वो माँ की खिदमत करो, इस दिन बाप की खिदमत करो, इस दिन जो है वो उस्ताद की खिदमत करें, ऐसा नहीं है। इस्लाम के जो उसूल कायदे कानून है वो हमेशा के लिए हैं, परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ, इसलिए कि इस्लाम खुद वो दीन है, जब बंदा दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो इस्लाम अब उसे हर हर मामले में उसकी रहनुमाई करता है, घर में जो लोग हैं उनके हुकूक, उनके साथ जो ताल्लुक है इस्लाम वो बताता है। जब आप बाजार जाते हैं, एक शख्स का आपके साथ ताल्लुक होता है, सफर करके जा रहे हैं आप, जो आपका रफीक सफर है, इस्लाम ने उसके भी हुकूक बयान फरमाए हैं। एक आपका दोस्त है, उसके हुकूक भी बयान फरमाए हैं। जब आप कहीं जाकर खरीदो फरोख्त करते हैं तो वो शख्स जिसके साथ आपका ताल्लुक ये खरीदो फरोख्त वाला है, उसके हुकूक भी इस्लाम बता रहा है। उसके साथ खैरखाही करें, ना खुद धोखा खाएं, ना उसको धोखा दें, बल्कि मुसलमान के साथ खैरखाही वाला मामला करें, उसकी भलाई किसमें है इसका ये बंदा ख्याल रखेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम इस पर बैत फरमाया करते थे। तो यूं इस्लाम ऐसा नहीं है कि किसी लिबास का नाम है, माजल्ला आप मस्जिद में गए, आपने पहन लिया, घर आए तो आपने उसको उतार लिया। इस्लाम एक वो मुकम्मल जाब्ता हयात है जो जिंदगी के हर मामले में आप जब जहां कहीं होंगे, जब तक हयात के साथ मुत्तसिफ हैं, दीन इस्लाम की रहनुमाई कर रहा है। बल्कि दुनिया से जब बंदा चला जाता है उसके बाद भी अब इसके साथ क्या करना है, इस्लाम दीन और शरीयत हमें वो भी बताता है। तो हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो सीरत तैयबा है, हुजूर का जो पैगाम है, वो हमें ये बता रहा है, खास मौके पर खास प्रोटोकॉल होना चाहिए, इजाफा हो जाना चाहिए उसके अंदर। यानी आप वैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स है, वालिदा के हाथ रोज नहीं चूमता, लेकिन ये एक नेकी है और वालदा के साथ उसने सुलूक का ये भी एक अंदाज है। ईद पर मिसाल के तौर पर ईद पढ़ के आया है तो अब वालदा की जो है वो कदम बोसी की है, दस्त बोसी की है, वाले साहब के हाथ चूम लिए हैं, तो इवेंट्स पर ही कर लिया करें मिसाल के तौर पर। अच्छा, ऐसे ही और दीगर जो हुस्ने सुलूक के मामलात हैं वालदैन के साथ, जब हम अपने असलाफ को देखते हैं, उनका रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के असलाफ मौजूद हैं। अलामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाया, बाज अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अपने वालदैन का इस कदर अदब एहतराम करते थे कि जिस छत के नीचे वालदा होती थी उसके ऊपर नहीं चढ़ते, कहते मेरी माँ नीचे मौजूद है इसके, तो मैं कदमों के साथ कैसे इसके ऊपर चढ़ जाऊं, चला जाऊं ऊपर। तो इस्लाम हमें हर वक्त यानी 365 दिन है साल के, तो रोजाना की बुनियाद पर जिस अंदाज में आपके हुस्न सुलूक के वालदैन मुस्तहिक हैं, जैसे हुस्न सुलूक की उनको जरूरत है, आप पर लाजिम है, उस तरह का उनके साथ हुस्न सुलूक किया जाए।
अदनान भी जो आप बात फरमा रहे हैं ये तो बुजुर्गाने दिन गुजर गए ना, ये तो किताबों तक महदूद रह गया, अब तो वो दौर नहीं रहा ना, खत्म हो गया अब ऐसे अफराद।
बिल्कुल जी, दीन सारा किताबों के अंदर ही है जी, हमारा इस्लाम जो है वो किताब के अंदर ही है, कुरान मजीद के अंदर है और हदीस मुबारका के अंदर मौजूद है, तो इससे फरार नहीं हो सकता। ये जो बुजुर्गाने दीन के इबादत में मुबालगा करना, इबादत में दूसरे लोगों से बढ़कर कोशिश जिद्दोजहद करना, ये बयान इसलिए किया जाता है कि आप और मैं अगरचे उस मर्तबे और मकाम तक न पहुंच सके, लेकिन जो हम पर लाजिम है उस पर तो अमल करें ना। इनकी तरगीबात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप देखें सहाबे किराम का जो अंदाज है, सरकार अलैहि सलाम ने 100वें विशाल रखना शुरू किए, सहाबे किराम अलैहि रिज़वान ने हुजूर को देखा और रखना शुरू कर दिए, जब तक रखते रहे नबी पाक अलैहि सलाम ने मना फरमा दिया, मना हो गया। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज है, सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान का भी, वो एक रकत में सारी रात में कुरान मजीद खत्म कर लिया करते थे। ये अल्लाह का फजल है, करम है, हम पर ये फर्ज नहीं करार दिया गया, हम पर लाजिम करार नहीं दिया गया, लेकिन इनको देखकर हम शैतान को अपने आप से दूर भगाएं कि वो अल्लाह के बंदे इतनी मेहनत करने वाले और हम जो फराइज हैं उनमें सुस्ती करने वाले, जो वाजिबात हैं उनमें सुस्ती करने वाले, तो यूं सुस्ती को दूर करके अल्लाह के नेक बंदों के वाकयात से रगबत हासिल करें और नेकियों पर मुदावमत।
यही है कि मदनी चैनल के नाज़रीन, जब बयान किए जाते हैं वाकयात तो इनका मकसूद भी यही होता है, कुरान पाक की आयात पढ़ी जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरामीन पढ़े जाएं, असलाफ की जिंदगियों का जब जिक्र किया जाता है, मकसूद ये होता है कि वो अफराद ऐसी जिंदगी गुजार चुके हैं, गुजार गए हैं, अब हम पर लाजिम है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी गुजारें, अच्छी जिंदगी गुजारें, ताकि हम मुआशरे के नासूर ना बने, बुरे अफराद में से हमारा शुमार ना हो। अफराद आप समझ सकते हैं मुआशरे में किस तरह के अफराद पाए जाते हैं, बाज अफराद वो होते हैं कि जिन पर रश किया जाता है, वो भी तो इसी मुआशरे के अफराद होते हैं, लेकिन बाज अफराद वो होते हैं जिनका नाम सुनकर ही घर की यानी माएं अपने बच्चों को कहने लग पड़ती हैं कि इस बच्चे के साथ या इस दोस्त के साथ तुम्हें चलता हुआ ना देखूं, बचपन से ही कह दिया जाता है। जब बड़े हो जाए तो उन अफराद से मिलने का मना कर दिया जाता है, उनसे दूर रहने का कहा जाता है, फिर बंदे का खुद जहन बन जाता है क्यों ऐसा हुआ, क्या ये इंसान नहीं है, इंसान है, लेकिन इनकी नेचर, इनके अफाल, इनकी आदात, इनके मामलात इतने बुरे हो चुके हैं कि ये मुआशरे के उन अफराद में शामिल हो चुके हैं जिन्हें अच्छा नहीं समझा जाता। ये कैसे होता है कि जब हम असलाफ की जिंदगियों को छोड़ देते हैं, हम कुरान और सुन्नत को छोड़ देते हैं, अहादीस को छोड़ देते हैं और फिर हम अपनी मनमानती जिंदगी गुजारने की जब कोशिश करते हैं तो फिर यूं हमें ठोकरें भी लगती हैं और फिर हम मुआशरे के बुरे अफराद बनते हैं। और दीन इस्लाम सुभान अल्लाह कितना प्यारा दीन है कि हमें एक अच्छा बावकार इंसान और मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनाता है। आप देखें जो इस्लाम पर अमल करने वाले अफराद होते हैं वो दीन इस्लाम पर अमल करने की बरकत से मुआशरे के कितने बेहतरीन अफराद होते हैं, वो कितना लिहाज करते हैं छोटों से लेकर बड़ों तक का। मैं कुर्बान भाई से सवाल करूंगा कि हकूक की बात चल रही है तो हमें कुर्बान भाई बच्चों के हकूक के हवाले से ही बताएं कि जहां इतनी बात हकूक के हवाले से चल रही है, दीन इस्लाम एक एक के हकूक बयान कर रहा है, बड़ों के हकूक, जानवरों तक के हकूक, तो बच्चों के हकूक भी बयान दीन इस्लाम ने किए हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपकी मुस्कुराहट का सबब भी पूछूंगा और आपसे ये भी पूछूंगा कि आपने ईद कैसे गुजारी।
अस्तग़फिरुल्लाह,
पहले तो आप इसका जवाब देंगे।
मुस्कुराहट तो अदनान भाई को देख के मैं मुस्कुरा गया,
क्या बात,
क्योंकि माशाल्लाह ये मुस्कुरा रहे थे। तो बस अदनान भाई जब माशाल्लाह जब से आमने सामने बैठे हुए ना तो सिलसिला अच्छा चलता रहता है।
अल्हम्दुलिल्लाह,
अच्छा माशाल्लाह अदनान भाई दिल लगा के रखते हैं सिलसिले में हर एतबार से, तो ये तो मुस्कुराहट का सबब है। और बाकी ईद अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन तो मसरूफ़ ईद दावत इस्लामी के लिए वक्फ होती है, کیونکہ پورے سال دعوت اسلامی کے ہم پر احسانات، ہمارے بچوں پر احسانات، والدین پر احسانات، فیملی پر احسانات، گھر والوں پر احسانات، تو پھر یہ دن دعوت اسلامی کے لیے ہوتا ہے. بلکہ گھر والوں کا بھی پہلے سے ذہن ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو یہ سوٹ لے کے جانا ہے، واپسی نہیں ہوگی، تو وہیں کے وہیں سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ. تو تقریباً رات کو 11 بجے تک واپسی ہوئی تھی، اور دوسرا دن بچوں کے ساتھ اسپیشلی کوشش کی کہ دیگر ایکٹیویٹی کے ساتھ، خاص طور پہ جیسے آپ نے بچوں کا ہی سوال کیا تو میں اسی سے شروع کر لیتا ہوں. تو دوسرا دن خاص کیا کہ بچوں کے ساتھ گزارا جائے.
کیا بات ہے، ٹائم دیا آپ نے بچوں کو؟
بھرپور ٹائم دیا
الحمدللہ.
شاہ صاحب ایک سوال میرا بھی ہے،
یہ بچوں کے حقوق کا سوال قربان بھائی سے، اس میں کیا حکمت ہے؟
اللہ اکبر. یہ بھی اصل بچوں کا پروگرام کرتے ہیں،
یہ بات. دیکھیں ہوسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ
واہ واہ
سمجھ رہے ہیں
بات ہے.
تو اب ایسا سلسلہ ہے کہ کوشش یہی رہی کہ چونکہ بچوں کے بھی حقوق ہیں، تو اس اعتبار سے بچوں کے ساتھ عید کے دوسرے دن تھوڑا ٹائم، تھوڑا نہیں بلکہ بھرپور ٹائم اسپینڈ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں جیسے بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا، جو ہمارے تہوار ہیں، عید کے تہوار ہیں، ہمارے جو بڑے ایام ہیں، ان کو اگر ہم بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ نہیں کریں گے، ان کے لیے خوشی کا موقع نہیں بنائیں گے اور مسرت کا موقع نہیں بنائیں گے نا، تو یہ آج کے بچے آگے بڑھ کر یہ کفر و شرک کے جو تہوار ہیں نا، وہ جو غیروں کے جو تہوار ہیں، ان میں پھر خوشی جو ہے نا وہ ڈھونڈیں گے، لذت ان میں ڈھونڈیں گے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ہم سوسائٹی میں چیز دیکھتے ہیں کہ پیسے کے لیے یا تھوڑی سی انکم کے لیے ہم مارکیٹ میں اس عید کی رات کو کیا سما ہوتا ہے، یعنی کون نہیں سو جاگ رہا ہوتا، سونا تو دور کی بات، کون نہیں جاگ رہا ہوتا، ہر ایک جاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عید منانی ہے. وہ کسی کی مجبوری ہے، ایک ضرورت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر تھوڑا سا اہتمام کر کے، ٹھیک ہے اگر پوری رات بھی جاگتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں جو جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری رات جا کے کس لیے عید منانی ہے، اور عید کے دن ہم سو گئے، سبحان اللہ کی کیسی عید. تو ٹھیک ہے آرام بھی ضروری ہے اگر تھکن ہے، لیکن ایسا سونا کہ جس میں نہ گھر والوں کا پتہ ہے.
اچھا قربان بھائی کی باتوں سے میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں، بیچ میں یہ چٹکلا ایک بیان کر دیتے ہیں، بعد میں بھی ہم پروگرام کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں.
تو اب بچے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک تعداد ہوتی ہے جو عید کے دن سو جاتی ہے، بلکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جی سونا ہے
جی،
جن کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا. تو یا پھر جو ہے اگر باہر دوستوں کے ساتھ نکلنا ہے، جو کسی ایکٹیویٹی سے نکلتے ہیں وہ ہے، لیکن بچوں کو جو ٹائم دینے کا معاملہ ہے نا، گھر والوں کو ٹائم دینے کا معاملہ، وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس طریقے سے دیکھیں ہمارے دین اسلام نے بچوں کے جہاں بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، جیسے سب سے پہلا تو حق یہ ہے نا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے حق کے حیات بیان کیا ہے، اور قرآن مجید میں سمجھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، جو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے تمہارے بچوں کو بھی رزق دے گا. تو اس سمجھایا گیا باقاعدہ، تو حق حیات بیان ہو رہا ہے. پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کی اچھی تربیت کی جائے. یہاں تک کہ حدیث مبارک میں آیا نا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری غفلت یا ہماری سستی یا ہمارے توجہ کے نہ جانے کی وجہ سے یہ جو حسین اور خوبصورت تہوار ہیں، ان میں ہم بچوں کو چھوڑ دیں جو کہ بور ہوتے رہیں. ہم کریں کیا نہیں، بچے سوال کر رہے تھے کہ امی ہم کیا کریں
جی.
نہیں عید کے دن صبح سے دو گھنٹے ادھر چلے گا، عید مبارک، خیر مبارک، اس کے بعد بس کھیل اپنا فری. لیکن اگر ہم بچوں کے ساتھ پراپر ایکٹیویٹی کریں تو یقین کریں ان بچوں کو اسلامی تہوار کا پتہ چلے گا، اور وہ اس کو اچھے انداز سے منانے میں دلچسپی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا اگر ہم انداز دیکھیں نا بچوں کے ساتھ، تو بہت حسین اور خوبصورت سبق ملا کرتے ہیں. یعنی یہ اندازہ لگایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حسنین کریمین کے ساتھ معاملہ فرماتے، کندھوں پہ سوار کر لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو چوما کرتے تھے، ان کو سونگا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں وہ اگر آپ کی پیٹھ مبارک پر تشریف فرما ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے. تو اگر ہم اپنے اخلاق کا معاملہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، تو آپ نے آپ دیں گے انہوں نے بچوں کو وقت دیا ہے،
بے شک
انہوں نے بچوں کی، وہ بچوں کی خوشی میں شامل ہوئے ہیں، انہوں نے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھیری.
دارالفراق کے بارے میں دیکھیں نا، جو بچوں کو خوش کرتا ہے، عدنان بھی غالباً جانوروں کے بچوں تک کا بھی ذکر ہے کہ دارالفراق میں وہ اسے ٹھہرایا جائے گا کہ جو بچوں کو خوش کرتا ہے
جی.
بچوں کو خوش کرتا ہے. تو جنت کا ایک مقام، ایک جگہ صرف اس سبب سے کہ جو بچوں کو خوش کرتا ہے. اللہ پاک یہ جنت عطا فرما رہا ہے، دل میں، بچوں کے دل میں خوشی ڈالنا. اور مدنی چینل کے ناظرین آج وقت دے دیں، والدین ہے نا، آج وقت دے دیں. آج آپ وقت دیں گے، آپ اپنے بچوں سے دوستی کریں گے، سوسائٹی دوستی نہیں کرے گی. ابھی جو میں کچھ دیر قبل گفتگو کر رہا تھا، معاشرے کے ناسور جو بن جاتے ہیں، برے افراد بنتے ہیں، تو اب دیکھیں کہیں نہ کہیں والدین کی اللہ نہ کرے غفلت بھی ہوتی ہے, غفلت بھی ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ غفلت ہی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ غفلت ہو, وقت نہ دیا ہو, اور جہاں بچوں کو نہیں جانا چاہیے تھا روک ٹاک نہیں کی, وہاں بچے چلے گئے, اور اس کا پھر نقصان یوں ہوتا ہے کہ ساری زندگی پھر اس کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اللہ اکبر, آج وقت دیں گے بچوں کو تو انشاءاللہ کل جب بڑے ہوں گے, جب آپ کو وقت کی ضرورت ہوگی پھر آپ کا بچہ آپ کو وقت دے گا, آپ کا بچہ پھر آپ کے ہاتھ پاؤں چومے گا. آپ نے اگر اپنے بچے کی تربیت دین اسلام کے اصولوں کے مطابق کی ہوگی انشاءاللہ آپ کی زندگی سکھی ہوگی, زندگی بھی سکھی ہوگی, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے پردہ کرتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی کر سکتا ہے, لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جو بندے کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں, ایک صدقہ جاریہ, ایک علم نافع ہے, اور تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے. اللہ تعالیٰ یہ اس کا اجر بھی بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ اتنی لاج رکھتا ہے, والدین کو قبر میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اچھی اولاد ہوگی آپ کی دنیا بھی سکھی ہوگی انشاءاللہ, آپ کی قبر بھی سکھی ہوگی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل حشر میں بھی سرخوری نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. طارق بھائی بھی آج ہمارے ساتھ آج کی عید میں, چونکہ کل تو ہمارے ساتھ نہیں تھے, آج آئے. اچھا طارق بھائی, یہ تو ہماری بات چل رہی ہے رشتوں کے حوالے سے,
بالکل
ٹھیک ہے, جہاں ہم نے والدین کی بات کی, بہن بھائیوں کی بات کی, بچوں کی بات کر لی, میں عام مسلمانوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ عام مسلمانوں کے حقوق ہم پر کیسے عائد ہوتے ہیں؟
جی شاہ صاحب, حقوق کی جب بھی بات کی جائے تو ابتدان ہی رکن شورا نے جیسے توجہ دلائے حقوق العباد ہوئے, حقوق العباد ہوئے, اور حقوق العباد میں والدین, رشتہ دار, عزیز و اقارب, یہ سب تو ہیں ہی ہیں, لیکن عام مسلمان یعنی بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کے جو حقوق ہیں اس کو کافی ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. ان میں سے کچھ چیزیں ہیں میں چیدہ چیدہ ان کو عرض کر دوں گا تاکہ ہم اپنی گفتگو کو آگے کر سکیں. ایک تو یہ کہ آپس میں جب بھی ملاقات ہو تو سلام کریں, سلام کا جواب دیں, کہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ موجود ہیں, کسی کو چھینک آتی ہے اس کی چھینک کا جواب دیا جائے. اور اسی طرح عام مسلمانوں کے حقوق میں یہ بھی شامل, اپنے رشتہ داروں کی, عزیز و اقارب کی تیمارداری کرنی ہے, وہ بیمار ہیں تو ان کی عیادت کرنی ہے. اگر کبھی ایسا موقع ہو کہ جہاں آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تعلق نہیں ہے اس اعتبار سے کہ سمجھے کہ خاندانی اعتبار سے کہیں, بلڈ کے حساب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, لیکن وہ بحیثیت مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان پر حق ہے, تو آپ بیمار جو ہیں مسلمان ان کی تیمارداری کریں, اگر کسی کا جنازہ ہے تو اس میں شرکت کی جائے, اور پھر مسلمان ہونے کے اعتبار سے دوسرے مسلمان کی عزت و اکرام کرنا, یعنی اسے برا بھلا کہنا یا اس کے بارے میں اس کی موجودگی میں بھی اسے برا بھلا نہیں کہنا, اس کی عدم موجودگی میں بھی اس کی برائی بیان نہیں کرنی ہے. اگر کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے, کوئی وجہ شرعی نہ ہو, اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اسے اس کے دل میں خوشی داخل کی جائے. اسی طرح اگر کسی بات میں کبھی ایسا ناگوار واقعہ ہو جائے کہ ناراضی ہو جائے, تو وہی جیسے پہلے ہی گفتگو ہوئی کہ تین دن سے زیادہ جو ہے وہ کلام کو ناراضی کو نہیں طول دینا, تو یہ عام مسلمان سے بھی نہیں, رشتہ داروں میں بھی یہی ہے, عام ایک مسلمان سے بھی یہی حق ہے کہ اگر مسلمان کسی بات پہ ناراض ہے اپنی ناراضی کو ختم کر کے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے اپنے معاملات کو آگے چلائیں. اسی طرح اگر کہیں کسی مسلمان بھائی کا کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ, اس کے ساتھ محبت بھرا انداز ہو, اس کی دل جوئی کا انداز ہو. اسی طرح مسلمانوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا,
جی
یہ بھی حقوق مسلمین میں داخل ہے, یعنی ہم نیکی کی طرف, نیک راہ کی طرف ہیں, اگر ہمارے معاشرے کے افراد نیکی کی طرف نہیں ہے تو انہیں نیکی کی دعوت دینا یہ بھی حقوق مسلمین میں داخل ہے. الحمدللہ جسے ہم یوں کہیں کہ بخوبی دعوت اسلامی سر انجام دے رہی ہے, اور نیکیوں کا پیغام ہو یا فلاح امت, یعنی دیگر چیزیں جو میں نے بیان کی, خالی یہ نہیں کہ نیکی کی دعوت, دعوت اسلامی ان سب چیزوں کو الحمدللہ لیے ہوئے ہے. دینی کام ہو یا مسلمان کی دل جوئی کے لیے وقت ضرورت کام ہو, غزہ فلسطین اس وقت دیکھ لیجئے جس کیفیت میں ہے, اور دعوت اسلامی نے ڈے ون سے یعنی جب سے یہ آزمائش ان پر ہے اور سلسلہ شروع ہوا ہے اور ڈے بائی ڈے ہے. اچھا میں اس لیے یوں بھی مینشن کروں گا, الحمدللہ مدنی چینل کے شعبے سے وابستگی ہے مدنی خبروں سے, تو ہمارے پاس شاہ صاحب ڈیلی کا ڈیٹا آ رہا ہے. ان دنوں میں عید کے ایام میں بھی الحمدللہ وہاں خیر خواہی اور دل جوئی کے لیے مسلمانوں کے لیے کھانے پکانے کا اور دیگر ان کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں یہ فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہی ہے. اور ابھی گزشتہ دنوں رکن شورا اور دیگر ذمہ داران کا سفر ہوا مصر میں, مصر کے ذریعے سے ہم نے کچھ اس طرح کی اچیومنٹ کی کہ جہاں یہاں پر جو آ چکے ہیں فلسطینی ان کے لیے اور یہاں سے جو ادھر بھی موجود ہیں ان کے لیے فلاحی کاموں کے سلسلے کو مزید بڑھایا جائے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہیں تو انہیں یہ موقع میسر ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, نہ صرف بتایا جا رہا ہے بلکہ عمل بھی کروایا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہیں. آئیے دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق قبول.
سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ ہمیں مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ تو ہے احمد رضا بھائی کہ ہم حقوق ادا کریں, ہمارے حقوق ادا کرنے سے سامنے والے کو تو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, سامنے والے کو تو فائدہ ہوگا کہ مثال کے طور پر ماں کے ہاتھ چومے, کم سے کم چومے نا, ماں کے قدم بوسی کی, اچھا مالی طور پر جہاں حق بنتا ہے خدمت کی تو ان کو یہ تو نفع ہوا. میں حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھے اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق ایسی اتنی خوبصورت چیز ہے, نہ صرف ادا کرنے والا جس کے ادا کر رہا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے, بلکہ اسلام کا تو ضابطہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے, لوٹ کر اسی پر آنا ہے. یہ کسی کا حق ادا کر رہا ہے تو اس کے بھی ادا کیے جائیں گے, اور اللہ پاک ضرور اسے بھی ایسے لوگ عطا فرمائے گا جو اس کے حقوق کا لحاظ رکھنے لگیں گے. ایک چیز جو خاص طور پر حقوق سے تعلق رکھتی ہے, اگر ہر ایک شخص دوسرے کا حق ادا کرنے لگ جائے اور اسی کا اپنا ذہن بنا لے تو عدل و انصاف کیسا قائم ہو, قانون کی کیسی بالا دستی ہو, ہر وہ چیز کے جو ایک معاشرے کو سدھار سکتی ہے حقوق سے تعلق رکھتی ہے. حق ادا کر دیا جائے ہر ایک کا تو شاید معاشرے کی ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی, بلکہ یقیناً ختم ہو جائیں گی, اور اس کا فائدہ دوسروں سے پھر اس کی طرح خود بخود آئے گا.
اچھا
کیسے؟ کہ جس معاشرے میں یہ رہتا ہے جب دوسرے کا حق ادا کر رہا ہے تو اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں اس تک پہنچنے لگیں گی, اس کے حقوق ادا ہونے لگیں گے, عدل و انصاف, ایک خوبصورت معاشرہ, اور وہ معاشرہ جس کی تصویر اسلام بنا کے دیتا ہے, ایک ڈھانچہ اسلام دکھاتا ہے, وہ پھر پورا ہو جاتا ہے, اور پھر ایک خوبصورت سی زندگی, ایک مدنی زندگی جسے اکٹھے رہنا, عربی میں انسان مدنی الطبع ہے, مدنی کا لفظ آتا ہے اکٹھے رہنے والا ہے, اجتماعی زندگی گزارنے والا ہے, تو وہ زندگی پھر حقیقت میں زندگی بنتی. یہ حقوق کے فائدے.
واہ, یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اپنا فائدہ ہوگا اور پھر چونکہ حکم رب کا مان رہا ہے نا.
اب ویسے اس طرح کے معاملات میں شاہ صاحب اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں جو حقوق ادا کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ حکم شریعت ہے, اللہ رسول کے حکم پر عمل کر رہا ہوں, اصل تو مقصود یہ ہے, بقیہ پھر جو ضمناً فوائد ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اصل مقصود تو اللہ کی رضا ہے. پھر جب ہر ایک بندہ اپنے ذمے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دے گا تو ایک ظاہر سی بات ہے شاہ صاحب یہ جو کیفیت ہے کہ مجھے کیا ملے گا, اللہ کی رضا بھی ہے, نیکی بھی ہے, اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, دیگر فوائد جو حدیث مبارکہ میں بیان ہوئے وہ بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جب اس پر کچھ لوگوں کے حقوق ہیں تو ایسے ہی اس کے حقوق بھی کچھ لوگوں پر ہیں. جب یہ خود سے اپنے اوپر جو لازم ہے وہ ادا کر رہا ہے تو ایسے ہی ان لوگوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے. اس کو یوں سمجھ لیجئے, بیوی کہتی ہے شوہر میرے حقوق ادا نہیں کرتا, شوہر کہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے لگ جائے, بھائی جیسے بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں تو ایسے ہی شوہر کے حقوق بیوی پر بھی تو ہیں, تو اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے تو ایسے ہی بیوی سے مطالبہ ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا کرے. ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن کوئی ایسا بندہ نہیں بچے گا کہ جس کے حقوق ہوں اور کوئی ادا نہ کر رہا ہو.
کیا بات ہے؟
میں یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں گا.
جی جی.
کہ نگرانی شورا کے دو بیانات تھے, ایک تھا کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک تھا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے. تو اس پر جو ٹائٹل بنتا تھا نا, تو ٹائٹل میں ہم اہم جو ہے اس کے اندر جو رسالے کے اندر میٹر موجود ہے, مواد ہے, تو اس کے کیا کیا نکات ہونے چاہیے. وہ نکات ہو کر جب تیار ہو کر آئے تو مجھے چیک کرنا تھا
جی
تو میں نے جو نکاح بنانے والا تھا اس سے میں نے کہا کہ یہ جو لکھا ہوا نا کہ بیوی کے حقوق
جی
یا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے آپ سمجھیے کہ یہ شوہر خریدیں گے اس لیے جو ہے وہ ٹائٹل پر وہی مدنی پھول لکھیں جو شوہروں کو جو ہے وہ جو دلچسپی پیدا کریں اور جو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے یہ اسلامی بہنیں خریدیں گی
جی
تو اس لیے اس کے جو ہے مین ٹائٹل پر وہ والے جو ہے وہ اہم پوائنٹ ہونے چاہیے کہ جو ہے وہ ان کو دلچسپی پیدا کریں تو یہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے معاشرے کے اندر بھی کہ ہم اپنے حقوق کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ ادا کیا جائے اور جو ہم نے کسی کا حق ادا کرنا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں کر رہا ہوتا میں بالکل ہم چھوٹے چھوٹے تھے میری عمر اس وقت جو ہے وہ پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا تو یہ پانچویں میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی عمر عام طور پر 10 سال ہی ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے سامنے جو ہے وہ ایک کوارٹرز بنے ہوئے تھے جہاں کرائے کے لوگ آ کر رہتے تھے تو وہ ایک سامنے سے ایک انٹی ہمارے گھر آیا کرتے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے انٹی آ گئی انٹی آ گئی اور ان کے شوہر نے ہمیں ایک جو ہے وہ میٹر دیا کیونکہ ہم اردو پڑھنے کا ویسے ہی شوق تھا
جی
اور ان کے شوہر نے ہمیں کہا کہ یہ آپ نے اپنی انٹی کو پڑھ کر سنانا ہے
اچھا
اور وہ میٹر کیا تھا وہ شوہر کے حقوق تھے
اللہ اکبر اللہ اکبر
تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ہمارا حق کسی پر ہے اس پر بہت بات کر رہے ہوتے ہیں بھئی جو میں نے بھی تو کوئی حق ادا کرنا ہے
ادا کرنا ہے
تو وہ مجھے بھی جو ہے وہ اس پر بات کرنی چاہیے اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے
درست ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج عید کی خوشیاں ہیں ان عید کی خوشیوں میں آتے بھائی مہمان بھی گھروں میں آتے ہیں یا ہم کسی کے مہمان بنتے ہیں یا کوئی ہمارا مہمان بنتا ہے سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان بنے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ہم مہمان بن کر جا رہے ہیں کچھ آداب اس کے ہوں گے دوسرا یہ کہ پھر مہمان کے لیے بھی کیا کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں
جی بالکل بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے حقوق کے حوالے سے چاہے مہمان ہو چاہے میزبان ہو
دونوں کی حقوق ہیں
دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کے آداب شریعت مطہرہ نے بیان کیے ہیں
یعنی دونوں کا مطالبہ یہی ہے کہ مہمان میزبان کے حقوق ادا کرے
مہمان کے ادا کرے یہاں نارملی ہوتا یہ ہے کہ مہمان سے توقعات کم ہوتی ہیں میزبان سے توقعات زیادہ رکھی جاتی ہیں کہ ہم اس کے گھر پر چل کر آئے ہیں تو لہذا ہمارا اکرام زیادہ ہو ہماری جو بھی معاملات دیکھنے جو بھی ہے وہ سارا ہمارے ساتھ ہو دل جوئی کا معاملہ خیر خائی کا معاملہ چاہے وہ کھلانے کے حوالے سے ہو بٹھانے کے حوالے سے ہو تو وہ ساری چیزیں مہمان جو ہے وہ ذہن بنا کر جاتا ہے اور اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں شاید احمدی چنے کے ناظرین زیادہ واقف ہوں اس سے تو بہرحال شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر ہر جگہ ہر ہر پہلو زندگی کا جو بھی حصہ ہے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے تو جو بھی مہمان جا رہا ہے مثال کے طور پر آپ کسی گھر پر مہمان بن کر جا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جائیں تو ظاہری بات ہے بچے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جاتے ہی آپ جو ہے نا وہ سامنے والے کا جو ہے وہاں پر جا کر آپ نے چارٹ لسٹ تیار نہیں کرنی کہ چارٹر لسٹ تیار کر لیں بھائی اس کے گھر میں یہ نہیں ہے اس کے گھر میں یہ نہیں ہے اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا اس کا پنکھا ایسے اچھا ہوتا کیا ہے نارملی ہم جا کر دیکھتے ہیں اچھا تمہارے گھر میں پنکھا یہ لگا فلاں کمپنی کا لگا لو نا اس میں وارڈ کم ہوتے ہیں اچھا وہ بجلی اس کی کم آتی ہے اچھا یہ جو آپ نے چادر بچھائی ہے یہ عید کا دن ہے فلاں مارکیٹ سے میں چادر لے کر آئی ہوں یا آیا ہوں یا جو بھی ہے تو آپ فلاں کی لے آنا تو آپ یہ
کی عادت ہوتی ہے نا خود نمائی کی
مطلب خود نمائی کی تو عادت ہوتی ہوتی ہے لیکن سامنے والا بےچارا سن سن کے جو ڈیگریڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے فضائل اس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں آپ جا کر کہ بھائی میرے گھر میں تو یہ ہے میرے گھر میں تو یہ ہے اس کی جتنی حیثیت ہے جو وہ کر سکتا ہے اس نے اپنے گھر میں جو اس کے گھر مہمان آئے ہیں تو ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا سب سے جو ہے نا وہ جتنا اچھا کر سکتا ہوں وہ کروں لیکن اب مہمان جا کر اس کا سب سے اچھا جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر دیا اب اس کے نزدیک کیا اچھا تھا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے نا وہ جتنا کر سکتا تھا تو مہمان کے لیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جائے اور جا کر جتنا ہو سکتا ہے میزبان کی دل جوئی کی کوشش کرے کہ بھائی کھانا دیا ہے ٹھیک ہے یا اس نے جیسے بھی آپ کو بٹھایا ہے تو کسی بھی معاملے میں کوئی کمی والا نقص والا ایسی بات نہ کرے جس سے اس کا دل دکھ سکتا ہو کہ کوئی جس کی وجہ سے وہ بیچارہ دل آزاری کا سبب بنے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمتر محسوس کرنے کی جو ہے وہ اس کے اندر وہ والی کیفیت پیدا ہو اسی طرح جو میزبان ہے تو میزبان کو بھی چاہیے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ مہمانوں کی اچھے انداز میں خدمت کرے، خاطرداری کرے، اور باقاعدہ مہمان نوازی کی تو حدیث طیبہ کے اندر بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جنت میں داخل کرانے والا عمل مہمان نوازی کو قرار دیا گیا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، ان کا تو خاص وصف ہی مہمان نوازی کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور بعض آپ کی سیرت میں بعض جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے اس وقت تک جب تک کسی مہمان کو نہیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ دسترخوان پہ نہیں آتا تھا، باقاعدہ تلاش کے لیے نکل جاتے تھے اور پھر لاتے تھے اور ساتھ بٹھا کر ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین کا انداز تھا۔ تو مہمان بنے آپ چاہے میزبان ہو، دونوں کو میانہ روی میں رہنا ہے۔ میزبان جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ وہ کر کے نہ شو کرے کہ میں بہت ہوں، اور میزبان کو بھی چاہیے، اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو بچوں کی پہلے سے تربیت کر کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مہمان بن کر تو گئے اب وہ میزبان کے بیچاروں کو جو ہے وہ دو چار برتن توڑ کر آ جائیں، ٹھیک ہے، اب وہ کھانے کے معاملہ ہے تو کچھ اور ہو جائے۔ تو بچے ہیں تو ظاہری بات ہے بچوں کی پہلے سے تربیت کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی والا معاملہ اب ہو جائے گا۔
جب کہ ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی دوست کے یہاں ہی جا رہے ہیں، اچھا معمول ہوتا ہے یا رشتہ داروں کے یہاں جا رہے ہیں، بھائی ہیں، بہن کے گھر جا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم بجائے اس کے کہ بوجھ ہی جا کر بنے، اللہ نے دیا ہے تو ہم یہیں سے کھانا چانا لے کر چلے جائیں، ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، ایسی بھی مہمان یہ بھی کچھ ادائیں ادا کر سکتا ہے؟
جی آپ کی تجویز تو بہت اچھی ہے اور اس کو عملی صورت میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ ایک ہے کہ جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ، کوئی پھل، کوئی مٹھائی وغیرہ وہ ہم لے کر جانی چاہیے، تاکہ ہم جا رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی جو ہے دیکھیں جو تحفہ ہے یہ دل محبت بڑھائے گا، اور جب ہم کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو وہ اہتمام تو کرتے ہی ہیں
جی،
اور بہت اچھی جو ہے انہوں نے رہنمائی کی ہے کہ جو اہتمام کیا جائے اس کا تعریف کا جو ہے وہ پہلو ڈھونڈا جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی چیز ہوتی ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں نا، ایک پہلو تو تعریف
کر دی جائے نا، تعریف کر دی جائے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنی خوشی ہوتی ہے، ہر انسان کو یہ چاہت بھی ہوتی ہے، پھر ایک بندے نے اتنی محنت کی ہے، جیسے ان دنوں عید، گرمی، اور گرمی پکانا بھی گوشت، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اور اس میں اگر وہ پکا رہا ہے بندہ، گھر کی خواتین محنت کر رہی ہیں اور سلے میں کہا جا رہا ہے بھائی اس میں تو یہ کھانا پکایا آپ نے، یہ گھر سے ہی اگر، اور پھر اللہ نہ کرے اگر مہمان کی طرف سے یہ آ جائے پھر تو شامت آ گئی، لیکن اگر دل جوئی کر دی جائے،
جس بندے نے بولنا ہے شاہ صاحب اس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی گھر کے جو خواتین ہیں وہ تو بنا رہی ہیں،
وہ سائڈ پر
بولنے والا مرد حضرات جو ہیں تو وہ بھی ہاتھ بٹا دیں، گھر میں اضافی کام بڑھ گیا ہے، مہمان آ رہے ہیں تو اس معاملے میں بھی معاونت ہونی چاہیے میرا خیال ہے۔
گھر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں مرد بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی خواتین تو لگی ہوئی ہوتی ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی لیے بہت خوبصورت بات چل رہی ہے کہ جو ہے وہ آپ آڈیٹر بن کے نہیں جائیں، آپ مہمان ہیں، مہمان ہی بنے۔ ہر ڈیزگنیشن پہ ایک چیز اچھی لگتی ہے نا، وہاں پہ آپ مہمان ہیں تو پھر مہمان ہی اچھی بات ہے، تو ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ وہ دل آزاری کا سبب بنے۔ مطلب وہی بات کہ کتنے ہی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو لیکن تعریف کا کہیں نہ کہیں پہلو نکل جاتا ہے، چلے تعریف کا پہلو نہیں بھی نکل رہا تو شکریہ کا تو پہلو نکل رہا ہے نا۔
تعریف کر رہے نا قربان بھائی، آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کھانا اچھا ملے
جی،
وقت پر ملے، آپ جو جائز بنتی ہے تعریف آپ تعریف کر دیں
اور مستقل ملتا رہے ہیں
اور مستقل ملتا رہے انشاءاللہ، یہ اتنا بہترین نسخہ ہے، اللہ نے چاہا تو یہ گھر میں خوشیاں لائے گا انشاءاللہ۔ عظیم چینل کے ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے کوئی نفرت کا پہلو نہیں، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آ جائیں، ہاں آپ کے گھر میں خوشیوں کے بسیرے ہو جائیں، آپ یہ کر کے دیکھیں، گھر کی خواتین ان خوشیوں کو ایکسیپٹ کریں، گھر کے جو مرد حضرات ہیں یہ ان کو لیں، یہ پیار محبت گھر میں بڑھے گا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں اس خوشیوں بھرے ماحول میں اور اس پیارے ماحول میں اور اس تربیت یافتہ ماحول میں جب آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی، آپ خود سوچیں کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو معاشرے کتنے بہترین افراد بنیں گے، آپ کے گھر کا ماحول کتنا بہترین ہو جائے گا، کیسے کہ ایک دوسرے کی جہاں جائز بنتی ہے، جھوٹ معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی کبھی دعوت نہیں دیں گے ہم، جھوٹ جائز نہیں ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا مومن، اللہ اکبر، یہ مومن کی شان ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جو جائز تعریف بنتی ہے جائز تعریف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب کچھ فرما رہے ہیں
شاہ جی، دیکھیں آپ نے کہا ہے نا کہ جناب کھانے کی تعریف کی جائے، اور بھی تو تعریف کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر کھانا بن کر آیا
تو کہا کہ وہ اتنی گرمی میں آپ نے یہ کھانا تیار کیا ہے، کمال ہے آپ پر. اب دیکھیں کھانے کی تعریف نہیں ہو رہی، جو انہوں نے کوشش کی ہے اس کی تعریف کی، تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اچھا چلیں، اگر کھانے میں کوئی، یہ اپنے گھر کی بات ہے، یا ہم کسی کے گھر جو ہے وہ مہمان کے طور پر جاتے ہیں، وہ نہیں، وہاں پر تو تعریف ہی کرنی ہے. ہاں گھر کے اندر کوئی سمجھانا بھی، تو سمجھانے کے انداز بھی تو بدلا جا سکتا ہے نا. مثال کے طور پر کھانا جو ہے وہ بن کر آیا اور کھانے کے اندر کوئی کمی محسوس کی،
جی،
تو مسکرا کر کہا جائے کہ آج جس طرح آپ کا اعلیٰ معیار ہے نا کھانا بنانے کا،
جی،
تو آج وہ اس میں نظر نہیں آ رہا. تو ابھی کہ ہاں ہاں وہ ذرا نمک زیادہ ہو گیا ہے یا مرچ زیادہ ہو گئی ہے، وہ بھی آگے سے بولیں گی. تو یہ ہم نے جو ہے وہ آسن انداز سے، ایک تو آپ نے جو تعریف کا بولا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خلاصہ ہے کہ جب بھی ہم کھانے کی بات ہے، کھانے کے علاوہ بھی،
کھانے کے علاوہ بھی
دیگر معاملات میں بھی، یعنی جو مہمان جا رہا ہے وہ میزبان کی تعریفی ہی کلمات کہے، اس سے جو ہے وہ خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی. اور اگر جو یہ چیز مائنس کر دی جائے گی تو آپ کی خوشیوں میں بھی کمی واقع ہو جائے گی. ہم کسی کو خوش کریں تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ خوشی میں اضافہ ہوگا، اور جو ہے وہ ہے ہی خوشیوں کا موقع.
جی
ہم کس لیے گئے تھے؟ جیسے میں اپنی بہن کے گھر گیا ہوں،
جی،
تو بہن کے گھر جانے کا ایک اہم میرا مقصد اللہ پاک کی رضا ہونی چاہیے،
جی،
اور دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ میری بہن خوش ہو جائے گی.
کیا بات!
اور آپ یقین جانیے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ایسے مواقع پر، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا جو ہے وہ ماں باپ کی جو زیادہ حقوق ادا کرنے، ماں باپ کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنا، تو کیا عید ہی کے موقع پر؟ تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ عید کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
اب بہن جو ہے وہ بھائی سے محبت کرتی ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا،
جی جی،
اور وہ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، بے لوس محبت کرتی ہے،
بے شک، کوئی شک.
تو بہن جو ہے وہ اس کا یعنی ذہن یہی ہوگا کہ میرا بھائی آئے گا. اب بھائی آئے تو بھائی کو چاہیے نا کہ وہ خوش کرنے کی نیت کرے. جب میں اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اب میری گفتگو بھی تو خوش کرنے والی ہونی چاہیے.
کیا بات!
تو اب میری جب گفتگو خوش کرنے والی ہوگی تو ان کو تسکین پہنچے گی.
کیا بات!
اور اگر جو ہے میں نے وہاں جا کر جلی کٹی سنائی اور جو پیچھے جو ہے وہ سال ہا سال میں جو کچھ پرابلمز ہوئی تھی اس کا میں جو ہے وہ دفتر کھول دیتا ہوں، تو آپ بتائیے جو بہن چاہ رہی تھی کہ میرا بھائی آئے،
جی،
اب وہ کیا سوچے گی کہ یار یہ کیا میں نے سوچا تھا، کیا میں نے فون کر کے بلایا تھا، یہ نہ ہی آتا تو اچھا تھا.
اللہ،
تو ہماری خوشیوں کو بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کم کر دیا.
خوشیوں میں اجتب آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں، وہ بھی سبب یہ بنتا ہے کہ ہماری تیکھی باتیں، ہمارے ماضی کے وہ دفتر کھول کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، یوں کیا تھا یوں کیا تھا. ختم کر دیں ناراضیاں، ختم کر دیں، آ جائیں اپنے گھر کو بہتر کریں، محبتیں بانٹیں. کتنا ہم کتنا جی لیں گے؟ اب تو ہماری عمریں بھی اتنی نہیں، 60-70 سال تو ہماری یوں کہیں کہ عمر ایک حصہ ہے، اس کے بعد کہا ہی جاتا ہے اب جو 70 کے بعد آئے یا 60 کے بعد آئے وہ بونس کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ نے جب موت دینی ہے تب موت آئے گی، لیکن یہی ایک زندگی ہے. آدھی تقریباً زندگی ہم دیکھیں گزر چکی ہوتی ہے، کچھ اوپر گزر چکی ہوتی ہے، ہم کتنا جی لیں گے، کیا کر لیں گے؟ لیکن یہی جو زندگی ہے ہماری، ہم اتنی اچھی گزاریں نا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے چلے جائیں لیکن ہم پھر بھی زندہ رہیں. کیسے؟ ہم لوگوں کی یادوں میں زندہ رہیں گے، ہم لوگوں کی باتوں میں زندہ رہیں گے، ہم لوگوں کی گفتگو میں زندہ رہیں گے. ہمارا کردار اتنا بہترین کردار ہو کہ ہمارے کردار کی مثالیں دے کر ہم اس انداز میں زندہ رہ سکتے ہیں، ہماری مثالیں دی جاتی ہوں، بہن بھائیوں کے ہی آپس میں تعلقات اتنے پیارے ہوں، اتنے بہترین تعلقات ہوں کہ یہ تعلقات کی پھر رشتہ دار مثالیں دیں کہ اگر آپ نے بہن بھائیوں کا پیار دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھو نا، کتنا پیار کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ جب والدین کا سایہ کبھی اٹھتا ہے تو پھر بہنیں یہ بہت ہی زیادہ یوں کہہ لیں کہ چھوٹے دل کی ہو جاتی ہیں، پھر ان کی محبت اپنے بھائیوں سے بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے جب بالخصوص ماں کا دنیا سے جانا ہوتا ہے. اس کا اندازہ تو مجھے تو ہوا ہے، تو بہت زیادہ محبت بڑھتی ہے بہن کی. اور پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ تیکھی باتیں ان کو رلا دیں، نہیں کریں ایسا. اگر کوئی کرتا ہے، ہاں دل جوئی ضرور کریں، پاس بلائیں، پاس جائیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. طارق بھائی کچھ فرما رہے ہیں.
خوشی داخل کرنا، دل جوئی کرنا، اس پر گفتگو چل رہی ہے تو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اللہ پاک کی عبادت اور اس کی وحدانیت بیان کرتا رہتا ہے، اور جب وہ آدمی مرنے کے بعد اپنی قبر میں پہنچتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو آدمی کہتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں وہ خوشی ہوں جو تُو نے فلا بندے کے دل میں داخل کی تھی اور آج میں تیرا دل بہلا کر پریشانی دور کروں گا، میں تجھے تیری حجت یاد دلاؤں گا، میں نکیرین کے جواب میں تجھے حق پر ثابت قدم رکھوں گا، اور میں قیامت کے دن تیرے ساتھ ہوں گا اور رب کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور جنت میں تیرا مقام تجھے دکھاؤں گا۔
سبحان اللہ۔
غم خوشی میں کیوں بدل جائے، غم خوشی میں
بھائی، اب دل جوئی پر سنائیں ذہن میں کوئی
شیر سنا کر آپ شاہ صاحب کی دل جوئی کر سکتے ہیں، اتنے ساروں کی دل جوئی،
دل جوئی تو ہو گئی ہوگی جب شیر پڑھا ہے میں نے،
نہیں دل جوئی تو آپ نے کر دی،
اسی سے ہوگی وہ جو دل جوئی والا،
دل جوئی والا۔ ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی مجھ سے یہ دل جوئی والا شیر نہ سنوایا جائے اور میری دل جوئی کریں،
اللہ اکبر، صحیح ہو گیا،
ایسی بات، کچھ اور سنا دیتے ہیں، چلے ایک لفظ لے لیتے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے دل
دل
دل دل دل دل, 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 دل.
جوئی میں سے جوئی کو نکال دیں، دل
دل لے لیں، ٹھیک ہو گیا،
جوئی لگا دیں،
دل میں آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے،
جی بالکل دل میں آتی ہے،
جانو دل ہو شوقی رنگ سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو
جو ہے نا وہ اپنے اشعار میں قربان لفظ قربان ذکر لیا، لیکن قربان بھائی بھی آپ کی دل جوئی کی مکمل کوشش کر بیٹھے،
کیا بات، دل دل پہ شعر، دل دل پہ شعر، گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد وہ گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہا
ہے، جو ہے نا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ قربان بھائی کا نام قربان ہے نا،
قربان
آخر میں انشاءاللہ وہ شعر انشاءاللہ پڑھوں گا،
آتے بھائی دل پہ شعر سنائیں جی،
اللہ اکبر،
دل
دل
ایک ہی دل ہے،
دل ایک ہی ہوتا ہے
جی،
اور اس میں بس بہت سارے جاتے ہیں، لیکن بسانا سب کو نہیں چاہیے، انہیں بسانا چاہیے جن کو اللہ رسول کا انہیں حکم دیا ہے،
شعر سنا لیں،
دل
ابھی یہ ماشاءاللہ اچھے نعتخواں بھی ہیں،
کیا بات ہے،
اچھا یہ آواز کے مالک ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ
کچھ الہان ناتھ خان،
ماشاءاللہ
ترنم کے ساتھ، دل کا دوسرا،
دل کا ہی شعر سنانا ہے،
مطلب دل کی جگہ دوسرا لفظ جو دل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ،
نہیں 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 دل ہے نا، دل
دل دل
اتنے اشعار ہیں اس میں،
ہاں وہ اصل میں کیا ہوتا ہے نا، ابھی اس کے بعد بہت سارے یاد آئیں گے،
پورے تو پتہ ہے دل ہی ہوتا ہے نا،
دل ایک ہی ہوتا ہے
جی،
ایک
چلے شاہ جی رائے دے دیں, تو فرما رہے ہیں کہ وہی مان لیتے ہیں ہم
دل کے لفظ دوسرا
خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دوپارہ کرو
قبول کیا ہم نے جزاک اللہ. جی
دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ,
دو دو بار دیدہ ہے سبحان اللہ.
شاہ صاحب آپ تو ہم سے وہ دل کی گھبراہٹ کا کوئی روحانی علاج پوچھ لیں, شاہ آپ کو وہ بتا دے تھے جیسے ادران میں اشعار بتا رہے تھے. چلیں اگر وہ کسی کو سر دست عرض کر دیتے, اگر گھبراہٹ یا بے چینی ہو, دل گھبراتا ہو, تو لا حول شریف لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں, انشاءاللہ دل کی گھبراہٹ.
پڑھ کر آپ دل کا شعر سنا دیں
اللہ,
یہ بالکل
کچھ وقت درکار ہوگا
جب تک قربان بھائی سے ہم دل کا شعر سنتے ہیں.
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان.
سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. کچھ کال ہے ہمارے پاس مدنی چل کے ناظرین کی, جی لیتے ہیں کال.
میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ وہ بات بات پر کہتے ہیں کہ یہ تو میرا حق تھا, اور ویسے آج کل قربانی کے معاملات چل رہے ہیں, تو مثلاً میں نے اگر کسی کو گوشت نہیں پہنچایا اور وہ دوست مجھ سے ملا اور اس نے مجھ سے گیلا کیا کہ یہ میرا حق تھا, آپ نے گوشت کیوں نہیں پہنچایا, تو اس پہ ذرا سا رہنمائی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر.
احمد رضا بھائی,
حق ہر ایک کا علیحدہ سے تو نہیں ہے, نہ ہی یوں پہنچایا جا سکتا ہے, جس قدر یاد ہیں جتنے ہوں. ہاں اگر وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان تک پہنچاتے اور آپ نہیں پہنچا سکے, تو بڑے بن کے معافی مانگ لیں, معذرت کر لیں, ممکن ہو تو آپ پہنچا دیں, لیکن وہ کوئی اس طرح کا حق نہیں تھا کہ لازم تھا. ہاں پہنچا سکتے تھے. ہاں
ہوتی ہے, کہتا بھائی میں تو دوست ہوں نا,
جی جی
میرا تو پھر حق ہے پورا پورا, وہ پھر اس دوستی کی وجہ سے, اس تعلق کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے تقاضا کرتے ہیں, یہ تقاضا ہوتا ہے. ویسے تقاضا بھی کرنا نہیں چاہیے, سامنے والی کیا مجبوری ہے یہ ہمیں نہیں پتا. بعض اوقات اتنا آتا ہی نہیں حصہ, اگر کسی نے ڈالا ہے اور حصے میں اتنا آیا ہی نہیں ہے, اب کیسے پہنچائے. اچھا پھر پہنچانے کے لیے بھی وہاں پر جانا, یہ بھی بساؤ کا دشوار ہوتا ہے, پھر مختصر حصے بنتے ہیں. بہرحال ہمیں دل پہ رکھنی نہیں چاہیے. اچھا یہ صرف حصوں کی بات نہیں ہے, شادی کے معاملات دیکھ لیں بھائی, شادی پہ آپ نے دعوت نہیں دی مجھے, بھول گیا ہوگا کتنا, مطلب حسن زن کا پہلو ہم اگر نکالیں گے تو ہمیں بہت بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی کچھ فرما رہے ہیں. جی بلال بھائی ہیں ہمارے ساتھ, جی جامپور سے کہہ رہے ہیں جی دعا کر دیں جی, اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے, اپنے جن دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, رہنمائی فرما دیں کہ سب سے پہلے کس کا حق ادا کرنا چاہیے, اور مجھے کلام سنا دے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. رحیم یار خان سے یہ میسج ہے نواز بھائی کا. جی سیدی تقریباً
اگر رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہے,
صحیح,
اور پھر جو ہے وہ بڑے بھائی کا ہے.
بڑے بھائی
جسے باغ میں فرمایا گیا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ باپ کی طرح ہے.
جی
تو یوں جو ہے وہ پھر درجہ بدرجہ حقوق ہوتے ہیں.
جی
اور اگر ہم اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا حق تو بیوی کا ہوتا ہے, کیونکہ وہی رونق کی حیات ہے. یعنی آدمی کی زندگی کی جو رونق ہے وہ گھر والے ہیں.
جی
اور پھر اپنے بچے ہیں, تو سب سے پہلے تو یوں ہی حق اس طرح آتا ہے. ہاں اگر فیصلہ کرنا پڑے کہ امی کا حق بھی ایک طرف ہے اور بیوی کا حق بھی ایک طرف ہے, ماں اور بیوی دونوں, تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہے وہ ماں کو ترجیح دی جائے گی.
جی
اور یہ اس طرح سوچتے رہیں تو پھر حق جیسے مرشد اور جو ہے وہ باپ کا حق, اب مرشد کا حق جو ہے وہ فائق ہوگا, تو یہ تو بہت ڈیٹیل ہے کہ سب سے پہلے حق کس کا. تو ایک اور بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, سب سے پہلے حق تو میرا مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے حقوق بھی ادا کر رہا ہوں نہیں ادا کر رہا. مجھے وہ حدیث پاک یاد آئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق ادا کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا, یعنی عبادت ہے تو اتنے روزے نہ رکھنا شروع کر دے اور اتنا جو ہے وہ جاگ کر جو ہے وہ رات نہ گزارنا شروع کر دے کہ جو اس کے جسم کا حق ہے وہ بھی ادا نہ ہو. تو یوں دیکھا جائے تو اپنے بھی ایک حقوق ہے, اپنی جان پر بھی حقوق ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اپنی جان پر ظلم نہ کرو, یعنی گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم نہ کرو. تو یہ بھی تو ایک حق ہے نا کہ اپنی جان پر جو ظلم کر رہا ہے, تو یہ بھی اپنا حق جو ہے وہ اپنی جان کا حق وہ ادا نہیں کر رہا.
اللہ اکبر.
تو جو اپنا حق ادا نہیں کر رہا وہ دوسروں کے حقوق کیا ادا کرے.
اللہ اکبر. شہزاد عطاری ہیں فرید نگر چیچا وطنی سے, ماشاءاللہ عدنان بھائی آج تو بہت پیارا کلام آپ نے پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا، آگے کہہ رہے ہیں شاباش۔ اچھا یہ ایک کلام کی فرمائش ہے جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ تیرے سونے مدینے تو قربان، یہ کلام سنا دیں اگر آپ کے ذہن میں ہے، میں تو فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں۔ اچھا جی یہ کلام سنا دو، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ۔ چلیے جی چند ایک کلام ہم سنتے ہیں عدنان بھائی سے۔
کرے چانا ساری زیارت کی سیکھی، کرے چانا ساری زیارت کی سیکھی، بھرے زخم دل کے ملاحت کی سیکھی، بھرے زخم دل کے ملاحت کی سیکھی، کرے چارہ سازی زیارت کی سیکھی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کی سیکھی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کی سیکھی، کے دیدارِ دابر سے زیارت کی سیکھی، کرے چارہ سازی زیارت کی سیکھی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کی سیکھی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کی سیکھی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کی سیکھی، نہ ہوتی کسی کو زیارت کی سیکھی، عجب جاری پیاری ہے صورت کی سیکھی، عجب جاری پیاری ہے صورت کسی کی، اس صورت لو میں جانا جانا تھا جانے جگانا تھا، سچ آخا میں رب دی شانا تھا، جس شان تو شانا سب پڑھیا صبح گانا مشتاق کتھے جا علیا، عجب پیاری پیاری ہے صورت کی سیکھی، عجب پیاری پیاری ہے صورت کی سیکھی، ہمیں کیا خدا تو ہمیں خدا کو ہے الفت کی سیکھی، پتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، پتر دانے ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی کے طبیعت کی سیکھی، ہو جائے راضی طبیعت کی سیکھی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگامے رخصت، زبان میرا سر پر وہ میرے غد کی سیکھی،
نے حسن پر امید بچ کے سے کی زبان نے حسن پر امید بچ کے سے کی چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا بھی چمکانے والے تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوں ہی چرچا رہے گا
سبحان اللہ آج سب آپ سے دل جوئی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا چونکہ ہمارا یہ ٹاپک بھی دل جوئی کے حوالے سے چل رہا ہے دل جوئی کیا ہے اور دین اسلام اس کے بارے میں کیا تعلیمات ارشاد فرماتا ہے
دیکھیے دل جوئی تو ہے کسی کا دل رکھنا حوصلہ بڑھانا اور تسلی دینا یہ دل جوئی کے معنوں پر آتا ہے ہم کسی کا بھی جو ہے وہ حوصلہ بڑھاتے ہیں یا ان کو کسی مصیبت پر کسی مسئلے پر تسلی دیتے ہیں اور غم خاری بھی انہی معنوں پر دل جوئی میں یہ آ جاتا ہے کہ دل کو خوش کرنا اور ایک یہ بھی ہے تالیف قلب جسے کہا جاتا ہے تو یہ بھی ہے دل رکھنا تو دل کی بڑی اہمیت ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کی بہت ساری تعریفات جو ہے وہ دل جوئی کرنے پر جو ہے اللہ اور رسول نے اپنی خوشی قرار دیا ہے اور کسی کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے
بے شک
اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ علماء صوفیاء نے یہ بھی لکھا کہ جو دل ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی تجلیات کا مرکز ہے یعنی اگر انسان کا پورا جسم دیکھا جائے تو اس میں دل ہی ایک ایسی چیز ہے جہاں پر اللہ پاک کی نوازشات نازل ہوتی ہیں تو لہٰذا جو ہے اچھا پھر دل جو ہے وہ علماء نے لکھا کہ یہ بادشاہ کی طرح ہے
اچھا
یعنی جسم کے اندر جو سب سے بہترین جو عضو ہے نا وہ دل ہے
دل ہے
یہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے حدیث پاک میں آتا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو پورا جسم صحیح نہیں ہے اور آج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو یہ کیا ہے کہ دل ہے تو بندہ کھڑا ہے نا دل جو ہے بند ہو گیا تو بس بندہ جو ہے وہ ختم ہو گیا اس لیے اس دل کی جو اہمیت ہے وہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو دل والا ہے وہ دل کا انکار نہیں کر سکتا تو لہٰذا جب ہم انکار ہی نہیں کر سکتے تو پھر دل جوئی کرتے رہنا چاہیے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دل جوئی ہو تو پھر عدنان بھائی سے میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارے بھی دل جوئی کریں اگرچہ انہوں نے جوئی کو خارج کر کے صرف دل ہی کو لیا تھا لیکن جو ہے وہ چلے
دل یاد سے بڑھائے تعریف نہیں اکھیاں
بنایا سونے دے دیدار واسطے اکھیا بنایا سونے دے دیدار واسطے رب محفل سجائی نے سرکار
نبی قربان بھائی سے میں عرض کروں گا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دل جوئی فرماتے ہیں، کیا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جوئی فرمانے کا؟
اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال انداز، سبحان اللہ، یعنی آپ دیکھیں نا کہ غم خواروں کی غم خواری کرنا، ٹوٹے دلوں کو کے دلوں کو سہارا دینا، بے سکونوں کو سکون دینا، بے قراردوں کو قرار دینا، بے چینوں کو چین دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ دو ماہ کی جو مسافت ہے اس تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے وہاں دو ماہ کی مسافت پر محسوس کریں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب، لیکن آپ کی شفقت، آپ کا انداز محبت، آپ کی دلجوئی ایسی کہ بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، ان کی بھی دلجوئی ہو رہی ہے، بزرگ صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں، ایون جو جانور ہیں وہ تک آ رہے ہیں،
اللہ اکبر،
جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کے فریاد کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی بھی فرما رہے ہیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو بھی دور فرما رہے ہیں، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز، کہ ایک جب وہ بوڑھی خاتون آئی اور کہا یا رسول اللہ کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو
آپ خوش طبعی
کا انداز ہے نا کہ اب وہ ہمارا اور کیا کیا انداز ہو سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت فرما رہے ہیں ہماری، فرمایا کہ جو بوڑھا ہے بوڑھی وہ جنت میں نہیں جائے گی، اب وہ یا رسول اللہ میں جنت، کہا نہیں جوان ہو کے جنت کے اندر جائیں گی، تو اسی طریقے سے وہ جو ہرن کا واقعہ ہے، وہ جو چھوٹے بچے کا جو پرند کا واقعہ ہے، یہ سارے بہت سارے واقعات جن کی اگر باقاعدہ بیان کیا جائے تو تفصیل ہے، اس سے انداز یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دلجوئی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ٹائم پیریڈ، ایک عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا، وہی ارشاد فرماتے ہیں نا کہ یقیناً وہ بچے تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اور جو معاملات تھے بچے ہونے کی وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ میں لیٹ ہو جاتا تھا، دیگر معاملات ہو جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، ہمیشہ تربیت فرما، یہ نہیں بولے تم یہ تم نے کیوں کیا اس طریقے سے، یہ نہیں، بلکہ وہ جو ایک حسین اور خوبصورت انداز ہے اس طریقے آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے جو بچپن میں بچھڑ گئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو جب والدین ان کے والد صاحب ان کے چچا لینے کے لیے آئے اور کہ بھائی وہ اب تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ بھائی میں اس پہ چھوڑ دیتا ہوں، کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بہت خوب چلے جائے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں تو زبردستی نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے جب ان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارے چچا ہیں والد ہے تم ان کے ساتھ جاؤ گے، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، بالکل منع کر دیا کہ نہیں میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، تو یہ انداز حسین اور خوبصورت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دلجوئی کرنی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انداز ہے نا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لاتے تو وہ تو کھڑے ہو کر آپ کا استقبال فرمایا کرتی تھی، لیکن جب بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استقبال فرماتے، ماتھے پر بوسہ بھی دیتے، اپنی چادر مبارک بچھا کر اپنی بیٹی کو اس پر بٹھایا کرتے تھے، تو یہ حسین اور خوبصورت انداز ہے دلجوئی کے کہ انسان سنے اور واقعی بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے اور لطف بھی آتا ہے سننے سے۔
کیا بات ہے، اچھا اب ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں، ایک حرف ہمارا سیگمنٹ ہے، حرف دیا جائے گا اور دونوں ٹیمیں، اچھا آج لکھائی والے کون ہوں گے، کون لکھیں گے اور کون سیرت بیان کریں گے؟
تیز لکھنے والے ہیں، ذرا معلومات کر لیں، میرے خیال میں ایک منٹ
آپ دے دیں، سب تیز ہیں انشاءاللہ تیز لکھیں گے،
انہی کو لے لیں فرسٹ جو ہے
ٹیم اے، آتے بھائی آ جائیں جی،
آتے بھائی کے لیے،
اور اچھا آ جائیں، چلے طارق بھائی آ جائیں، اچھا اس طرف سے عدنان چشتی صاحب، ماشاءاللہ قربان بھائی آپ، عدنان چشتی صاحب
نہیں، انشاءاللہ بھرپور مدد کرنے کی کوشش کروں گا، ویسے ضرورت پڑے گی نہیں، عدنان بھائی
اچھا ٹیم اے سے خا ہے اور ٹیم بی سے سین، جی جی چلے جی،
قربان माशाल्लाह
तारिक भाई तो
क्या बात है
भाई भी माशाल्लाह अदनान भी नजर नहीं आ रहे
अदनान भाई को भी लेना जी
अदनान भाई को भी दिखाएं हमारी टीम
वाह 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 वाह
माशाल्लाह अदनान भाई भी मतलब जमाने तालिबे इल्मी इनको याद आ गया होगा
खदीजा खालिद खिजर खुवैब अच्छा
वाह
हो गया
हो गए 10 पूरे
9 एक रह गया
खालिद बिन दिनार
सईद लिखते
हो गया 10 हो गया पूरे
नहीं वो सईद लिखने का एक खास मकसद था ना
अच्छा
जी ध्यान के जो करना
माशाल्लाह
खुदैमा लिख लीजिए अदनान भाई खुदैमा हो गया माशाल्लाह अदनान भाई को हो गया
किनका पहले हुआ मुझे बताया जा रहा है कि चिश्ती साहब ने पहले लिखा जी
चिश्ती साहब को फिर आप जरा नवाज दें नवाज दें नवाज दें शाह साहब नवाज मा दें
जी जी अल्लाह सलामत रखे सही हो गया रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन जी तशरीफ रखें
अगले सुन्नत का बेड़ा पार असगाबे نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی
عاطف بھائی
چلے صحابہ کرام علی دوان تو سب کے سب جو ہے وہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں اور جنتی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشر مبشرہ صحابہ کرام علی دوان میں سے ہیں جنہیں وہ 10 صحابہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ جنت کی بشارت عطا فرمائی پورا نام آپ کا سعد بن مالک بن احیب بن عبد مناف زہری ہے اور قبیلے کے اعتبار سے آپ کرشی ہیں اور آپ بنو زہرہ جو قبیلہ ہے اسی میں سے ہیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تعلق اسی قبیلے سے ہے اور ابتدائی میں جو 10 صحابہ کرام رضوان اسلام لائے تھے ان 10 میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور یہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ارمی سعد فدا کا امی وادو سعد تیر چلاؤ تجھ پر میرے ماں باپ قربان
سبحان
نبی پاک علیہ السلام تیر نکال کر دے رہے تھے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ بن کر اس کے سامنے تیر چلا رہے تھے کفار کی طرف اور تقریباً 55 ہجری میں آپ نے جو ہے وہ ظہری وفات ہوئی آپ کی اور کئی جنگوں کے اندر آپ کو تنی تمام غزوات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی رہے رفیق رہے اور کتب کی سیرت میں لکھا ہے کہ غالباً یہی آخری صحابی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے عشرہ مبشرہ میں سے جنہوں نے سب سے آخر میں دار فانی سے کوچ کیا
ان کے بارے میں آتا ہے حضور فرماتے تھے اتنا ناز کرتے تھے حضور ان پہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے کسی کا ایسا ماموں ہو تو لے کر آئے اتنا ان کے لیے یہ تاریخی جملہ تھا نا یعنی ان سے بڑا ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا حضور ان کے لیے ایسا کہتے تھے 1000 تیر چلائے اور وہ خسرو بختیار شخص بدبخت جو ایران کا حاکم تھا اور اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کو پھاڑ دیا تھا حضور کو بڑا دکھ ہوا تھا حضور نے پھر فرمایا تھا اس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر حضرت سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ میں سپہ سالار بن کے گئے تھے اور انہوں نے ایران کو فتح کیا
اللہ
یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نشان
قربان بھائی
جی میں دو کارز کر دیتا ہوں تاکہ ایک کارز کر دیتا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ
رضی اللہ تعالیٰ
امہات المومنین سے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور آپ نے ان سے نکاح فرمایا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بدلہ میں نہیں چکا سکتا تو بطور محبت تو اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اچھا اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دل جوئی کر رہی تھی اور بہت ہی آپ نے حسین اور خوبصورت انداز اپنایا اور سہارا دیا کہا یا رسول اللہ آپ تو بے سہاروں کی مدد کرنے والے ہیں بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں
تو پھر بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم فرمایا. اچھا اسی طرح جب جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ظاہری ہوا تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب وہ عام الحزن کا سال کہلاتا ہے, یعنی بڑا غمگین والا معاملہ تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن فرمایا, غموں کا سال.
بہت پیار فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں, اور اپنی ازواج میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد بھی عطا فرمائی, اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل چلتی ہے وہ یہ انہی سے, یعنی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہی شہزادی ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ سبھی مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی دانستہ طور پر, غیر دانستہ طور پر, اللہ پاک سے معافی کے خواستگار ہیں. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کی رحمت سے ہر عید کبیر آئی, ہر سو ہے زبانوں پر پھر سے تکبیر آئی.